معمول سب سے پہلے یہ ہر نماز کے بعد کی جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكف كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. ما ابقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق. ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله في جميع حوائج الدنيا والآخرة. فكلي اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتمني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني. آمين رب العالمين. اردو زبان میں دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ پالنے والے جو لوگ ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما. جو ہم میں موجود ہیں ان میں جو فقیر ہیں ان کو غنی کر دے. جو بھوکے ہیں ان کو شکم سیر فرما. جو لباس کے حاجت مند ہیں لباس عطا فرما. جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشانیوں میں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو غربت وطن میں ہیں ان کو اپنے وطن واپس پہنچا. جتنے قید و بند میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. پالنے والے عالم اسلام میں جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ فرما. ہر بیمار کو شفا کامل عطا فرما. ہماری محتاجی کو تمنگری سے تبدیل فرما دے. ہماری بدحالی کو خوشحالی سے تبدیل فرما دے. ہمارے قرضوں کو ادا کر دے. اور ہمیشہ ہمیں محتاج ہونے سے بچا لینا. تو ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے. اس کے بعد آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے مجھے اس سال بھی حج کی توفیق عطا فرمانا اور اگلے سال بھی. جس میں سہولت بھی ہو عافیت بھی ہو وسعت رزق بھی ہو. اور ان مقدس مقامات سے مجھے محروم نہ کرنا. خاص طور سے اپنے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت سے مجھے محروم نہ کرنا. اور دنیا اور آخرت کی جتنی بڑی حاجتیں ہیں وہ سب پوری کرنا. اے پالنے والے شب قدر جس میں اہم فیصلے ہوں گے ان میں ایک فیصلہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں تیرے گھر کا حج کروں. اور مجھے ایک طویل زندگی عطا فرمانا. میری تمام گناہوں کو معاف کر دینا. میری تمام کوتاہیوں سے درگزر فرمانا. مجھے وہ سطح رزق عطا فرمانا. میری امانت کو ادا کر دینا. اور مجھے اپنے قرضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا. آمین رب العالمین. یہ وہ دعائیں تھیں کہ جو ہر نماز کے بعد کی ہیں. اور یہ دعائیں جو ہیں وہ روزانہ رات کو پڑھی جانی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب شہر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام. صل على محمد وآل محمد. وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي الليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فأسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأقدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحجة بيتك الحرام وقتلك قتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغل لنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريء فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتمني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنبا تعذبني عليه برحمتك يا أرحم الراحمين یہ دعا جو ہم لوگ ہر رات پڑھتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پالنے والے تو نے ہی اس ماہ مبارک میں قرآن نازل کیا اور اپنے بندوں کو روزوں کو فرض قرار دیا تو تجھ سے ہماری پہلی درخواست یہ ہے کہ اپنا بہترین درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد طاہرین کا نازل فرما مجھے حج کی سعادت عطا فرمانا اس سال بھی اور آئندہ سال بھی اور میرے تمام گناہوں کو معاف کر دینا اس لیے کہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اے پالنے والے اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر دے اور جو تیری نگاہوں میں بلند مقامات ہیں مجھے ان پر فائز فرما اے پالنے والے مجھے شب قدر حج کی سعادت اور اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شرکت کی توفیق عطا فرمانا مجھے یہ بھی توفیق دے کہ میں ہمیشہ اچھی دعا مانگوں اچھا سوال کرو اور اے پالنے والے تو میری دعاؤں کو قبول فرما اور میرے سوال کو پورا کر دے اور اے پالنے والے جب میں دنیا سے گزروں اور قیامت میں سب کو جمع کرنا اے پالنے والے اس وقت بھی مجھ پر خصوصی رحم فرمانا مجھے آتش جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرمانا اے پالنے والے مجھے جہنم کی ہر قسم کی سختیوں سے محفوظ فرمانا اور جنت میں جو تو نے نعمتیں نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں ان سب سے مجھے سرفراز فرمانا اے پالنے والے جتنی بھی دنیا میں برائیاں ہو سکتی ہیں میں تجھے تیری ذات کا واسطہ دے کر درخواست کر رہا ہوں کہ میرے دامن کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما اے پالنے والے میں اس سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے طویل زندگی دے مگر ایسی زندگی جو نیکی پر ہو عافیت کے ساتھ ہو وہ سطح رزق کے ساتھ ہو اور اے پالنے والے مجھ سے اپنے دین کے سلسلے میں کوئی خدمت انجام پائے اے پالنے والے میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں کہ جب یہ ماہ مبارک رخصت ہو یا آج کی شب جب گزرے صبح نمودار ہو تو میں ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو چکا ہوں اور تو مجھے اپنی طرف سے مغفرت عطا فرما چکا ہو برحمتِ کا یا ارحم الراحمین ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے سید جعفر رضا ابن سید محمد یحییٰ کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس سے پاکستان کے بہت ہی بزرگ شاعر تھے جناب زاہد فتح پوری جن کے بیٹے یہاں پر ابرار حسین فتح پوری اکثر شیخ خان کے تشریف لائے ہیں آپ حضرات سے سورہ مبارک فاتحہ کی التماس سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وهم عن اللغو معرضون. درود صلی کے محمد و آل محمد. سورہ مبارک مومنون، اور اسی سورہ کی آیتوں کے بارے میں کچھ باتیں اس ماہ مبارک میں آپ سے کرنی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً کامیاب ہیں وہ صاحبان ایمان کے جو نماز میں بھی خوفزدہ رہتے ہیں کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے اور نماز کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے. وہم عن اللغو معرضون، اور وہ ہر قسم کی لغویات سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں. نماز کے سلسلے میں گزشتہ شب بھی میں نے چند معروضات آپ کی خدمت پیش کی تھی، اور بچوں اور بھائیوں کے لیے کہا تھا کہ نماز ایک رکعتی بھی ہے، دو رکعتی بھی، تین رکعتی بھی، چار رکعتی، واجب بھی، مستحب بھی. البتہ کوئی مستحب نماز ایسی نہیں جو تین رکعتی ہو. واجب نماز ایک رکعت بھی ہے، دو بھی، تین بھی، چار بھی. مستحب نماز ایک رکعت بھی ہے، دو رکعت بھی ہے، چار رکعت بھی ہے. واجب نماز ایک رکعت نماز احتیاط ہے، دو رکعت صبح کی ہے اور جمعہ کی ہے، اور اگر انسان سفر میں ہو تو ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، عشاء بھی ہے، صبح بھی ہے. تین رکعت صرف مغرب کی نماز ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز تین رکعت ہی نہیں ہے. چار رکعت واجب نماز جب انسان گھر پر ہو تو ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، یہ چار رکعت ہوتی ہے. مستحب نمازوں میں ایک رکعت ذکر کی ہوتی ہے، دو رکعت جتنی کامن مستحب نمازیں ہیں وہ زیادہ تر دو رکعت ہوا کرتی ہیں. وہ چاہے عیدین کی نماز ہو جو نہایت اہم نمازوں میں سے، یا نوافل ہو روزانہ کے، ظہر کا نافلہ ہے جتنا بھی ہے وہ دو دو کر کے پڑھا جائے گا، آٹھ رکعت ہے مگر دو دو رکعت کر کے، عصر کا نافلہ آٹھ رکعت ہے مگر دو دو کر کے پڑھا جائے گا، صبح کا نافلہ دو ہی رکعت ہے وہ دو رکعت پڑھا جائے گا، مغرب کا نافلہ چار رکعت ہے وہ دو دو کر کے پڑھا جائے گا، عشاء کا نافلہ بھی دو رکعت ہے وہ دو رکعت پڑھا جائے گا. اسی طرح تہجد کی نماز دو دو رکعت کر کے ہی پڑھیں گے آپ، آٹھ نمازیں آٹھ رکعت پڑھیں گے تہجد کی نیت سے، اور دو پڑھیں گے شفا کی نیت سے، اور آخر میں ایک پڑھیں گے وتر کی نیت سے. تو مستحب نمازیں عام طور پر دو ہی رکعت ہوتی ہیں، مگر ایک مستحب نماز وتر کی ہے جو مستحب ہے اور ایک رکعت ہے، اور ایک نماز مستحب نماز عربی ہے جو چار رکعت ہوتی ہے، مستحب ہے لیکن وہ چار رکعت ہوتی ہے. یہ واحد نماز ہے جو چار رکعت ہے، ورنہ مستحب نمازیں عام طور پر دو ہی رکعت ہوتی ہیں. اور ضمن میں یہ بات کی تھی کہ ایک نماز ایسی بھی جو بغیر رکعت کی ہوتی ہے، اور وہ نماز میت ہے کہ جس میں رکوع سجود نہیں ہے لیکن وہ نماز ہے، اس کا نام بھی نماز ہی ہے اور اس کے آداب بھی نماز کے ہیں، قبلہ رخ پڑھی جائے گی اور جماعت کے جو احکام ہیں وہاں پر مد نظر رکھے جائیں گے. البتہ اس میں یہ سہولت ہے کہ انسان بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے، واحد نماز ہے کہ جو بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی. نماز اختیار ہے کہ انسان گھر پر پڑھے یا مسجد میں پڑھے، لیکن مسجد میں پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. مسجد میں فرادہ پڑھے تب بھی بہت ثواب ہے، اگر جماعت ہو تو اور ثواب ہو جاتا ہے. مسجد بھی مختلف ہے، محلے کی مسجد ہو تو اس کا ایک ثواب ہے، شہر کی مرکزی مسجد ہو جہاں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اس کا الگ ثواب ہے، مسجد نبوی ہو اس کا الگ ثواب ہے، مسجد حرم ہو، خانہ کعبہ کی ہو، اس کا الگ ثواب ہے. تو مسجدوں کے نوعیت کے اعتبار سے ثواب بڑھ جاتا ہے چاہے ان کا فرادہ پڑھا، لیکن جماعت سے ہو تو پھر ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور بعض اوقات روایات کے اعتبار سے اس کے ثواب کو گننا بھی ممکن نہیں ہوتا. اور فرمائیے گا کہ جماعت میں وہ شریعت کی طرف سے بہت زیادہ تاکید دی کہ انسان حتی الامکان کوشش کرے کہ نماز کو با جماعت ادا کرے. اب ظاہر ہے کہ سروس کی بنا پر یا موسم کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچ سکے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جہاں امکان ہو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جماعت پر شرکت کر سکے. کیونکہ جماعت میں شرکت کی اہم ترین جو افادیت ہے وہ اسپیشل ہے. فرض کیجیے میں یہاں آ رہا ہوں روزانہ نماز کے لیے اور ایک صاحب روزانہ مجھ سے ملتے ہیں. اگر کسی بھی دن نہیں آئیں گے خود بہت نیچرل مجھے فکر ہوگی کہ صاحب جو روزانہ آتے تھے کیا ہوا, کہیں بیمار ہیں, کوئی پریشانی ہو گئی. تو ایک تجسس پیدا ہوگا اس انسان کے بارے میں کہ جو روزانہ آتا تھا آج نہیں آئے. تو جماعت کے پڑھنے میں ایک تو جو دنیاوی فوائد اس کے ہیں, ایک تو ایک ڈسپلن پیدا ہوتی کہ صاحب ایک ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, ایک ساتھ قیام, ایک ساتھ قعود, ایک ساتھ رکوع, ایک ساتھ سجود, ایک ساتھ تشہد, ایک ساتھ سلام. یہ باہمی زندگی کے منظم کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ انسان آپس میں وحدت کا اصول اس کے ذریعے سے پیدا ہو. جیسا کسی موقع پر شاعر نے کہا بھی تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. جب انسان جو ہے اس صف میں جتنے کھڑے, وہ امیر ہے, غریب ہے, مزدور ہے, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, بہت بڑا عہدیدار ہے یا بہت چھوٹا عہدیدار ہے, سب کی حیثیت ایک ہے. تاکہ وہ جو امتیازات ہیں ان امتیازات کو نظر انداز کیا جائے اور بحیثیت انسان اور بحیثیت پروردگار کے بندے کے سب ایک جگہ کھڑے ہوں. ایک بات تو یہ اس میں جو بنی نوع انسان کے درمیان اونچ نیچ ہے اس کا تصور ختم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ سب معموم. امام بھی صرف اس لحاظ سے کہ وہ کچھ لوگوں کی ہدایت کر سکے اور اس کی نماز بہتر ہے عام لوگوں سے اور مسائل دینی سے باخبر ہے, وہ آگے کھڑا ہو رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں وہ بھی اونچا نہیں کھڑا ہوتا. جماعت کے حکام نے ایک بات یہ بھی ہے کہ امام نیچے تو کھڑا ہو سکتا ہے, اونچا نہیں کھڑا ہوتا. بہت سے لوگوں نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا ہندوستان پاکستان میں کہ محراب کے اندر ایک گڈھا بنا رہتا ہے اور بعض اوقات امام کو اسی میں کھڑا رہنا پڑتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں حاضرین کی تعداد بہت ہوتی ہے. اتفاق ہے یہ بات سوچیے کبھی اس بات پر کہ کسی واجب نماز میں مسجد چھوٹی نہیں محسوس ہوتی, لیکن بہت سی مستحب نمازوں میں مسجد چھوٹی محسوس ہوتی, چاہے وہ دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا شہر ہو, چھوٹا سا گاؤں ہو, ہمارے پاکستان کا کوئی چھوٹا سا گاؤں ہو, اس میں بھی مستحب نماز کے لیے تو لگتا ہے کہ صاحب یہ مسجد ذرا اور بڑی ہوتی تو بہت اچھا, یا پھر دنیا کا کوئی بہت ہی بڑا شہر ہو, نیو یارک ہو, شکاگو ہو, واشنگٹن ہو, لندن ہو. میں نے دنیا میں یہ دیکھا کہ جناب جتنی مسجدیں ہماری ہیں وہ مستحب نمازوں میں تو چھوٹی محسوس ہوتی, تو ذرا یہ اور بڑی ہوتی تاکہ یہ لوگوں کے لیے اور گنجائش ہو جاتی, اس لیے اس نماز کو کبھی دو مرتبہ کبھی تین مرتبہ خود سنکر میں, حالانکہ حال بہت بڑا ہے کئی ہزار آدمیوں کا اس حال میں گنجائش ہے, مگر تین نمازیں پڑھی جاتی. تو محسوس ہوتا ہے جناب یہ مسجد ذرا چھوٹی ہے, کچھ اور بڑی ہے. لیکن آج تک مجھے بھی نہیں نظر آتا کہ کسی واجب نماز کے لیے کوئی مسجد چھوٹی محسوس ہوئی ہے. درود پڑھ لیجیے محمد وعلیٰ آلہ. دوبارہ یہ ایک المیہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ جو نماز کی جس کی کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی, میں نماز اتنا پڑھوں تو ختم قیامت میں اسے نہیں پوچھا جائے گا, میں نماز اسی کو نہیں پڑھوں ضرور پوچھا جائے. لیکن بعض لوگ اس میں کھڑے ہیں کہ کہتے ہیں جناب اتنے بھی کافی ہو جائے کہ نماز اتنا پڑھیں, ضرور پڑھ لیں محمد وعلیٰ آلہ محمد. تو جماعت کی ایک تو یہ بڑی افادیت ہے کہ اس میں ہر قسم کی اونچ نیچ بالکل ختم ہو جاتا, کوئی فرق نہیں ہوتا کہ اس میں یہ آدمی جو کھڑا. ہاں تو میں جب آپ کر رہا تھا عرض کر رہا تھا کہ محراب میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جگہ بنائی جاتی ہے, گڈھا بنایا جاتا. اس گڈھے کی وجہ کیا ہے؟ اس گڈھے کی وجہ یہ کہ بعض اوقات صف بہت بڑی ہوتی ہے. اچھا مسجدوں میں آپ نے ہندوستان پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ مسجد کا جو اندر کا حصہ ہے وہ ذرا عام زمین سے اونچا ہوتا ہے, جب اترا ہوتا ہے اس کے بعد اندر کا حصہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد کا جو اوپن سہن ہے وہ نیچا ہوتا ہے. اب اگر مجمع زیادہ ہو اور فرض کو بڑھانا پڑے اس نچلے سہن تک اور امام اپنی جگہ کھڑا رہے تو صورتحال کیا ہو جائے گی کہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ اونچی ہوگی اور وہ جو آخر ہے اس باہر والے سہن میں ہے وہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ نیچی ہو جائے گی. شریعت کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو امام جماعت ہے وہ اونچا سمجھے اس میں, نہیں, اس کے اندر انتشار ہونا چاہیے. وہ اونچا نہیں کھڑا ہو سکتا, معمول اونچا کھڑا ہو سکتا. اسی لیے وہ گڈھا جو آپ دیکھیں گے بہت سی مسجدوں کے اندر محراب میں بنایا جاتا ہے وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب اس میں پیش نماز کھڑا ہوگا تو وہ باقی تمام معمومین سے نیچے ہوگا
اور وہ لوگ جو سہل ہیں ان کے لیول پر ہو، تاکہ کبھی یہ تصور نہ ہو کہ صاحب میں چونکہ امام ہوں اس لیے میں اونچی جگہ کھڑا ہو سکتا، نہیں وہ ماموں اونچی جگہ کھڑا ہوتا، حتیٰ کہ اگر مسجد چار منزلہ ہو کس حساب سے بنی ہوئی ہو کہ پہلی منزل والا بھی امام کو دیکھے، دوسری والے والا بھی دیکھے، تیسری منزل والا بھی دیکھے، چوتھی منزل والا بھی دیکھے، تو معمول چوتھی منزل تک اونچے جا سکتا جیسا کہ بعض مسجدوں یہاں کا مجھے اندازہ نہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں ہے کھارا گھر کی مسجد ہے اور بھی جگہوں پر مسجدیں ہیں کہ جہاں پر چار منزلیں پانچ منزلیں بنی ہوئی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ معمول اونچا ہو سکتا ہے، امام کو اونچا کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں خود ایک درس موجود ہے کہ کسی مانے جماعت کو یہ تصور نہ پیدا ہو کہ میں چونکہ اونچا آدمی ہو گیا ان کو پا رہا ہوں تو میں اونچا آدمی ہو گیا، تو میں اونچا ہو گیا تو میں اونچی جگہ رہا ہوں، نہیں تم گڈھے میں جاؤ، درود پڑھ لے محمد و آل محمد، تو یہ محاورہ نہیں ہے بلکہ ایک چل اس کو گڈھے میں کھڑا ہونا پڑے گا جو مجمع زیادہ ہوگا، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ امام کے اندر کبھی یہ خیال نہ پیدا ہونے پائے، بلکہ وہ سمجھے کہ مجھ پر ایک ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، یہ جو شریعت نے مجھے دیا ہے یہ مجھ پر ایک ذمہ داری ہے، اس پر بوجھ ہے کہ ان لوگوں کی نماز کے بہت سے مسائل اب میرے ذمے آ گئے، تو مجھے خدا سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ تو جماعت کی ایک افادیت ڈسپلن ہے، دوسری جو زیادہ بڑی افادیت ہے وہ بندگان خدا کے باہمی روابط، میں نے کہا کیا تھا جماعت کا لفظ ہی سوشل، اس میں لوگ بہت سارے جمع ہیں، یہ جماعت جب جمع ہے تو ان کی افادیت ہونی چاہیے، افادیت اہم ترین کیا ہے کہ اگر پتہ چلے کہ یہ دس آدمی روزانہ پابندی چاہتے ہیں اس نماز، ایک دن ہی آئیں گے تو ضرور انسان کے ذہن میں پیدا ہو کہ آج نہیں آئے، کچھ دس بیمار ہیں، کچھ پریشانی ہے، سفر میں ہیں، آئیں گے جب اگلے روز بہت دو روز کے بعد آئیں گے تو پوچھے گا نہیں بھائی آپ خیر سے سچے بیمار تو نہیں ہو گئے تھے، خدا نہ خاصا کسی پریشانی میں تو نہیں تھے، نہیں آتا کیا؟ تو آپ یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ شخص پابند ہو آنے کا، جو پابند ہے اس کے بارے میں پھر باقی نمازیوں کو بھی خیال پیدا ہوگا تو یہ کئی روز تو نہیں آ رہا ہے تو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی، تاکہ اس معاملات کو پوچھا جا سکے۔ دوسری بات، اگر لوگوں نے آپس میں لوگ جمع ہوتے ایک مرکز پر تو ایک دوسرے کی مشکلات سے باخبر بھی ہوں گے اور ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو، کسی کو پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کوئی خود پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو یہ جو سوشل معاملات ہیں ان کے لیے شریعت نے یہ مقدسہ نے یہ اجتماع رکھا، اور روزانہ کا یہ اجتماع چھوٹا ہے اور جمعہ کا زیادہ بڑا اجتماع رکھا، تو اس میں پابندی لگا دی گئی کہ ساڑھے تین دن کے اندر کوئی دوسرا جمع نہ ہو، تاکہ یہ جتنے لوگ بھی ساڑھے تین دن کے اندر رہتے ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہو، جب ایک جگہ جمع ہو تو ایک دوسرے کے مسائل سے بھی باخبر ہو سکیں گے اور ایک کے مسائل سے دوسرے کو فائدہ بھی پہنچے گا، جیسے ہمارے نور امام نے اس کا الحمدللہ ایک اچھا فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ وہاں ہر ہفتے اعلان ہوتا ہے کہ سر آپ فلاں فلاں جگہ پر جاب خالی ہے وہاں پر ہمارے جوان اپلائی کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے جن لوگوں کو اپنے گھروں کے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہو یا کسی کو کسی اور شعبے کی ضرورت ہو وہ اس کی طرف سے اعلان کرایا جاتا ہے جناب فلاں پر آپ اور جگہ خالی ہیں اور اس کے لیے یہ کام لیا جا سکتا ہے، کسی کا مکان خالی ہے کسی کو مکان کرائے پر دینا ہے، کسی کو مکان کرائے پر لینا ہے، تو اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ باہمی طور پر جب لوگ روزانہ ملیں گے اور آپس میں ملاقات ہوگی اور ایک دوسرے کے وسائل سے بھی باخبر ہوں گے، ایک دوسرے کے وسائل سے بھی باخبر ہوں گے، تو اجتماع کو اس سے بہترین فائدہ ہوتا ہے، اور اسی لیے ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی نمازیں بات نماز ادا کرو، اور ایک حدیث مجھے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی، جس میں امام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ من احیا امرہ، مجھے وہ نشست بہت پسند ہے جس میں لوگ بیٹھیں اور باہمی مسائل پر بھی گفتگو کریں اور ہمارے علوم کی نشو شاد بھی کریں۔ ایک اور درود پڑھ لیجیے محمد والا، اب یہ ایک سوال آیا ہے چپتا ہوا ہے لیکن صحیح سوال، سوال آیا ہے کہ آج کل کے اس دور میں جہاں بے شمار علماء اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کو اپنے اپنے بنائے ہوئے مذہبی اصولوں کو ایران سے منسوخ کرتے استعمال کر رہے ہیں، ہم لوگ یہ کس طرح طے کریں کہ کون سا ایسا عالم ہے جس کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے، کیونکہ ہر عالم کسی نہ کسی
فیڈریشن سے متعلق. ایک بات ضرور پڑھیے محمد بھائی. یہ بات کافی حد تک صحیح ہے اور اس وقت واقعا دنیا میں جو مشکلات ہیں وہ آئی ہیں اسی بنا پر کے لوگ افراتفری کا شکار ہو گئے. اور یہ بھی صحیح ہے مطلب جو جس فیڈریشن سے وابستہ ہے وہ اسی فیڈریشن کے مطابق بات کرتا ہے اور اسی حوالے سے کوئی صاحب کہہ رہے جناب یہ مولانا گئے تو ان کے ساتھ نماز بھی چلی گئی. جیسے آدمی کے ساتھ اس کا ماما اور اس کی دگڑی چلی جاتی ہے تو بعض اوقات وہ مولانا کے ساتھ اس کی نماز بھی چلی جاتی ہے. یہ مسائل اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی وہ اس گروپ سے وابستہ ہے تو وہ اس گروپ سے وابستہ ہے. یا آج تک یہ سینٹر اس کا تھا تو یہ نماز اس کے ساتھ تھی اور آج یہ سینٹر اس کا نہیں رہا تب یہ نماز بھی نہیں رہی. یہ سب مسائل پیدا ہی اسی لیے ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ نیک اور صالح علماء کا ملنا اس دور میں خاصا سخت ہوتا جا رہا ہے جب سے مادیت غالب آ گئی. اگر آپ غور کریں گے تو گزشتہ 50 برس کے دوران بہت فرق ہوا ہے. پہلے ہمارے علماء کی بھرپور توجہ تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، سادگی پر ہوتی تھی اور آج کل بالکل اس کے برعکس چاشنی، چمک دمک، رونق اور اپنے لباس کو بہتر بنانا اور اپنے مکان کو بہتر سے بہتر بنانا اور اپنی گاڑی کے ماڈل کو اور اچھے سے اچھا بنانا یہ چیزیں برتن کے توجہ بن گئی. تو اور امام کا ایک عجیب فرمان ہے اور غور کیجیے گا یہ پوری زندگی میں کتنا مؤثر ہے. یہ روایت میں چل چکے پڑھ چکا ہوں. تبرسی ہماری بڑی اہم کتاب ہے علامہ تبرسی کی لکھی ہوئی ہے. اس میں ایک فقرہ ہے غور کیجیے گا ہمارے خلاف ہے لیکن یہ پڑھنا چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی عالم کو یہ دیکھو کہ وہ دنیا کا فریفتہ ہے، دنیا پر ٹوٹا پڑ رہا ہے، تو اس سے اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرو. جب تم یہ دیکھو کہ کوئی عالم دنیا پر فریفتہ ہے، دنیا کی ضروریات الگ چیز ہیں، دنیا کا فریفتہ ہونا بالکل الگ چیز ہے، دو بالکل الگ چیزیں. کوئی بھی انسان دنیا میں آیا اس کو ظاہر ہے کہ دو وقت روٹی چاہیے، ایک شیلٹر چاہیے، کچھ معمولی سا ایک عام سا اوسط سا لباس چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ یہ دنیا کی ضرورت ہے، حوث نہیں. حوث اور ضرورت میں انسان اچھی طرح سے فرق سمجھتا ہے. تمام فرماتے ہیں کہ کسی کو دنیا کا فرشتہ دیکھو کہ یہاں سے مل جائے، یہاں سے مل جائے، یہ بھی میرے قبضے میں آ جائے اور یہ بھی میرے قبضے میں آ جائے، اور یہ بند اگر خمس نکالتا ہے تو ضرور میرے ہی پاس لے کے جائے، کسی اور کے پاس نہ لے جائے. یہ سارے چکر اسی طرح چل رہے ہیں، خاصی اس میں گڑبڑ ہوگی اور ہم لوگوں نے ان مسائل کو زیادہ چوپٹ کیا ہوا. درست پڑھ لیجیے محمد والے. اور یہ کافی سطح تک کافی گڑبڑ گئی جو سب کو نہ بیان کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کا اس سے تعلق ہے. لیکن غور فرمائیے گا امام کے فرمان پر آپ غور کریں، بڑا ہی ضرورت ہے امام. کہ جب تم کسی عالم کو دنیا پر فریفتہ دیکھو تو اپنے دین کو اس سے بچانے کی کوشش کرو، سخت ضرور اس سے بچاؤ، اپنا دامن بچاؤ کہیں تمہارے دین میں بغیر بڑھ نہ کر. اس سے اوپر تو دنیا مسلط، جب دنیا مسلط ہے تو وہ جو کرے گا اپنی دنیا کی بہتری کرے گا. اس لیے اس کے پیش نظر خدا نہیں رہا، اس کے پیش نظر صرف دنیا کی چمک چمک ہوگا. اور اسی لیے میں نے شاید آپ کی خدمت میں ایسی جارہ اس پر یہ بات اچھی تھی کہ دو قسم کے افراد ہے، ایک عالم اور ایک عالم نما. اور امام نے ان کی شناخت بالکل واضح طور پر بیان کر، امام نے فرمایا کہ اگر اس کی زندگی میں ہماری سیرت اور کردار کی جھلک نظر آئے، وہ ہماری طرح سے سادگی، تقویٰ، پرہیزگاری، خدا ترسی، زہد، پارسائی کی زندگی گزارنا چاہے تو سمجھنا عالم ہے. اور اگر بات تو ہماری کرتا لیکن ہماری سیرت اور ہمارے کردار کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا تو سمجھنا عالم نما ہے، عالم نہیں. تو عالم کی پہچان امام نے ایسی مضبوط بیان کی ہے کہ جس انسان میں بھی آپ دیکھیں کہ واقعی اس کی زندگی میں خدا ترسی ہے، سادگی ہے، قناعت ہے، اللہ پر توکل ہے، آل محمد کے اس میں حسنہ پر چلنے کی پوری کوشش ہے. اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مالی وسائل بندگان خدا جیسے ہیں یا نہیں. اس کے پیش نظر صرف یہ کہ میرا امام مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو. میں نہیں نماز پڑھاؤں، کوئی اور پڑھائے گا نماز. اگر عالم کے پیش نظر یہ ہو کہ یہ لوگ باجماعت نماز پڑھے، یہ اگر اس کا جذبہ ہو تو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ میں آج پڑھا رہا ہوں یا کوئی میری ضلع کے کوئی اور بندہ پڑھا. لیکن اگر میری ذات پیش نظر کہ نہیں صاحب میں نماز پڑھاتا ہوں تو میں اونچا انسان سمجھا جاتا ہوں، جب میں اونچا انسان سمجھا جاتا ہوں میرے ہاتھ بھی چوما جاتا ہے، میرے اچھی ضیافت بھی ہوتی ہے، لوگ مجھے گھروں پہ بلاتے ہیں، میرے مہمان نوازی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ میں اپنے نفس کے لیے نماز پڑھا رہا ہوں، خدا کے لیے نہیں پڑھا رہا ہوں. اور اگر میں خدا کے لیے پڑھا رہا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ نماز کی تمامت کے لیے میں پڑھا ہوں یا کوئی دوسرا بندہ پڑھا ہوں، اگر خدا کے لیے. کیونکہ خدا کے پیسے خدا پیسے نظر ہو کہ بھائی لوگوں کو دین سکھائے، تو اگر ایسا عالم آ جاتا ہے کوئی دین سکھا رہا تو کیا فرق ہے میں پڑھاؤں یا کوئی اور پڑھا. خدا کی زمین تنگ تو نہیں ہے، میں آج یہاں پڑھا رہا ہوں کوئی اور نہیں پڑھا سکتا. یہ لوگ مجھے آج بھی دعوت دے تو کوئی اور مجھے دعوت دے دے گا، نہیں میں نماز پڑھاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا نا، اگر خدا پیش نظر. بات وہی ہے کہ انسانوں کے ذہن میں جب تک خدا کی رضا سب سے مقدم ہو، آپ اس وقت تک اس کی شخصیت پر پورا اعتماد نہیں کرتے. اداروں کے سلسلے میں اور خاص طور سے عالم کے سلسلے میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. عالم مذہب کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، جب مذہب کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ اس کے ذاتی زندگی میں بھی مذہب کا اتنا ہی اثر. اور اگر وہ محسوس کرے نہیں صاحب میرا اس جگہ بیٹھنا تفریق کا باعث ہے، ہاں جی اس کہ یہ کام ہے دین کا کام ہے، ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا، کوئی اور کرے گا. جب تک میرے ذمہ یہ خدمت تھی میں نے یہ خدمت انجام دی، اگر یہ کل میرے ذمہ یہ خدمت نہیں رہتی تو ٹھیک ہے کیا فرق پڑتا ہے. میں تعلیم بھی ایک کا دور گزرا دوسرا آیا، دوسرے کا دور گزرا تیسرا آیا، اسی سے ایک امام چلا جائے گا دوسرا امام آ جائے گا، ایک کا استعمال کر جائے گا دوسرے کا استعمال آ جائے گا، یہ اس شہر میں نہیں جائے گا دوسرے شہر میں جا کر خدمت کر سکے. تو یہ اسی وقت ہوگا جب اسے خیال ہو کہ یہ کام صرف دین کا ہے. لیکن اگر دنیا پیسے نظر ہے نہیں صاحب اس میں یہ 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 فوائد ہے، تو ظاہری کی فوائد چھن رہے ہیں تو اسے قلق ہوگا. درست پڑی جب ہم بڑھوا رہے ہیں تو یہ جو ہماری بہن کی طرف سے سوال آیا ہے یہ بالکل سوال صحیح ہے، اور ہمارے معاشرے کی کیفیت تقریباً ایسی ہو گئی ہے، تقریباً ایسی ہو گئی ہے. اور جائے برحال ماں کہ اب ظاہر کے طور مشترین میں کئی ہیں، تو ایک ان سے تقرب حاصل کر لیتا ہے، ایک ان سے نزدیک ہو جانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اپنے مسائل کو عبارت ایسی بنا دیتا ہے کہ اس کے مطلب کا فتوا کر. مثال کے طور پر اگر میں عالم دین کو لکھے جناب میں اتنی شدت میں ہوں، ایسی پریشانی میں ہوں، اور میری یہ حالت ہے کہ جناب مجھے کچھ آپ خم سنے کی اجازت دے، میرا کوئی گزارا دنیا میں نہیں ہو سکتا. ظاہر کو دیکھیں بھائی اس شخص وغیرہ واقع فقر و فاقر سے بچت کر رہا ہے اور کوئی دنیا میں نہیں پوچھ رہا ہے، تو کہیں بھائی ٹھیک ہے تم اپنے ضرورت مزاج ڈالو کو کھانے دو. مثال میں نہیں بات کرتی، بعض اوقات علماء کو سے فتوے لینے کے لیے عجیب سنگین خطوط بھیجے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ضرورت ہوئی کے زمانے میں ایک خط ان کو بھیجا گیا تھا، میرے سویلی کے شہر سے تھا، نام لینے کی ضرورت نہیں. اس میں لکھا وہ لوگ لینا چاہ رہے تھے ان سے پرمیشن کچھ مکانات بنانے کے لیے کسی خاص علاقے میں. کہا صاحب کو جو خط لکھا گیا وہ یہ کہ صاحب ہمارے لوگ ہمارے آبادی ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں ہر طرف چرس ہے، ہیروئن ہے، ہماری عورتیں وہاں سے گزرتی ہیں تو ان کے عزت و ناموس کا خطرہ رہتا ہے، ہمارے جوانوں کے بگڑ جانے کا خطرہ رہتا ہے، اور ہر آن جب ہمارے گھر سے ہمارا بچہ یا ہماری بچی نکلتی ہے تو بچے کے بارے میں ڈر ہو جائے کوئی کسی ہیروئن کے چکر میں نہ پڑ جائے، بچی کے بارے میں ڈر ہو جائے کوئی اس پر حملہ نہ کر دے، تو لہٰذا ہمیں یہاں سے نکلنے اور کہیں اور جانے کی اجازت دیجیے کہ ہمیں آپ پرمیشن دیں، ہم تھوڑا سا لوگوں سے حکم جمع کریں اور فنا علاقے میں ہم مطمئن زندگی گزار سکیں. یاد ہے جب اس قسم کی مسئلے کی بات لکھی جائے گی کہ جناب کسی وقت بھی کوئی بچہ محفوظ نہیں، کوئی بچی محفوظ نہیں، وہ کہے گا بھی خدا کے یہاں سے نکلو، اس پریشانی کی جگہ سے نکلو اور کسی جگہ نئی جگہ جاؤ. عبارت یہ بھی تھی کہ ظاہر کو مجبور ہے کہ اس عبارت کے مطابق ان کو جواب دے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ عبارت جھوٹ ہے تو مجھے تو نہیں پکڑا جائے. جو اس کے سامنے صورتحال رکھی گئی اس کے مطابق اس نے فتوا دیا، لیکن یہ آدمی ضرور پکڑا جائے کہ اس نے ایسی بھیانک تصویر کیوں پیش کی. اگر صورتحال ایسی نہیں تھی تو ایسی بھیانک تصویر نہیں پیش کرنی چاہیے. تو یہ بہت زیادہ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگ جس مشتہد سے تعلقات ہیں اس کے سامنے پکچر کے انداز سے پیش کرتے ہیں تو فتوا اس کے مطابق آ جائے. یہ خود ایک بلا ہے. ان بلاؤں کا ایک راستہ ہے، اس سے وہ بلائیں پوری تو نہیں لگوں گی، کبھی بھی دنیا سے ساری بنائے کبھی رد نہیں. درود صلی اللہ محمد وعلیٰ. ظاہر شیطان اپنا کام تو کرتا ہی رہے گا، وہ ہر قسم کے راہوں پہ چلنے والوں کو پکڑتا ہے، مولوی کو پکڑتا ہے، غیر مولوی کو پکڑتا ہے، تو مولوی اس قسم کی شرارت کراتا ہے. لیکن ایک راستہ ہے جس سے ان بلاؤں سے کافی حد تک انسان محفوظ رہے، اور وہ راستہ دین کی تعلیم کو عمدہ طریقے سے حاصل کرنا. اگر انسان بچپن سے دین کے بارے میں مضبوط ہو جائے تو بھائی یہ صحیح ہے اور یہ غلط، تو پھر جب کوئی عالم آئے گا تو اس سے بھی ہیر پھیر کرنا مشکل ہوگا. جو لوگ دین سے بری طرح باخبر ہو ان کو چکر دینا ایک شخص کے لیے آسان ہے، لیکن جو لوگ دین کے اعتبار سے مضبوط ہیں، ان کی معلومات کمی ہے، ان کو چکر دینا اس آدمی کے لیے بہت سخت ہوگا. ہم لوگوں نے پاکستان میں جو تنظیم مکاتب کا سلسلہ قائم کیا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو صبح کے اسکول میں جا کے دنیا سیکھتے ہیں وہ شام کو دو گھنٹہ ضرور دین سیکھیں. اس لیے ہم نے ایک نصاب بنایا ہے 6 کتابوں پر مشتمل، 6 کتابیں تو دنیا کی ہیں، باقی اس کے علاوہ کتابیں 6 کتابیں دنیا کی بچوں کی، اس کے نوچار کے اعتبار سے 5 سال کا بچہ ہے اس کو یہ پڑھا ہے، 6 سال کا ہوا یہ پڑھا اس کو، یہاں تک کہ بالغ ہونے سے پہلے وہ پورا دین سیکھ چکا. اگر انسان دین سے پوری طرح سے باخبر ہے تو اس کو ایک مولوی نما انسان آسانی سے چکر نہیں دے سکتا، لیکن جو بےچارا بے خبر ہے وہ تو بہت آسانی سے چکر میں آ جائے. تو اس لیے ایک راستہ انٹرنل ہے کہ ہم لوگ خود بھی دینی معلومات اپنے طور پر کتابوں سے حاصل کریں. کتابوں میں قرآن مجید باترجمہ ہر زبان میں موجود ہے، اس کا اچھا مطالعہ ہو. نحو البلاغہ جسے مولانا کائنات نے حقیقتاً زندگی کے رموز کو بہت واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور نحو البلاغہ کے سامنے رکھ کے انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ یہ عالم جو بات کر رہا ہے یہ کتنی صحیح کہہ رہا ہے. تو خود نحو البلاغہ میں ہمارے خلاف موجود ہے. درود پڑھ لیں محمد وعلیٰ محمد. جیسے مولانا نے فرمایا کہ یہ لوگ جو مختلف مولوی حضرات جو ہیں مختلف فتوا دینے والے مختلف فتوا دیتے ہیں، کیا اللہ نے ان کو اجازت دی ہے کہ لوگوں کے ایمان کو ڈگمگا دے؟ کیا اللہ نے کئی باتیں ان کے لیے نازل کی کہ اس مولوی کو جو فتوا وہ بھی اللہ نے بھیجا، اور اس کے پاس جو فتوا وہ بھی اللہ نے بھیجا، اور اس کے پاس جو فتوا وہ بھی اللہ نے بھیجا؟ یا یہ کہ پیغمبر نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنی اپنی مرضی کے مطابق تین تینوں سے ساتھ کرنا؟ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یاد رکھو دین ایک ہے جو اللہ نے بھیجا، رسول نے پہنچایا، اور اختلاف جو بندے کر رہے ہیں وہ ان کے نفس کی شرارت کے برابر ہے. تو دینی معلومات کے لیے اگر انسان کا قرآن کا مطالعہ اچھا ہو ترجمے کے ساتھ، نہج البلاغہ کے مطالب پر اس کی نظر ہو اس کے مطالب ترجمے کے ساتھ، چونکہ الحمدللہ نہج البلاغہ کا ترجمہ بھی انگلش میں، اردو میں اور مختلف زبانوں میں دنیا میں پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری دینی مختلف کتابیں ہیں اور جن مسائل بھی کم از کم اگر انسان اپنے طور پر اچھے سے مطالعہ کر لے تو ایک سالڈ ذہن بن جاتا ہے. جب انسان کا ذہن سالڈ بن جائے گا کسی معاملے میں، دین کے کسی معاملے میں، تو اس کے راستے سے ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو میں اپنی بہن سے یہی کہوں گا، انہوں نے پوچھا کہ ہم لوگ یہ کس طرح طے کریں کون سا عالم ہے جس کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے، تو میں سے یہی کہوں گا کہ جو چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے راستہ بتایا ہے وہی سب سے سالڈ راستہ ہے، کہ جس عالم نے تم یہ دیکھو کہ وہ
دنیا اس پر مسلط ہے، اس سے اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرے، اور جس عالم میں تمہیں نظر آئے کہ وہ تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، عبادت میں، پارسائی میں، قناعت میں، اپنے عین تاہرین کے اس پہ حسن آپس کرنے کی پوری کوشش کرتا، تو اس سے اپنے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ امام کے بالکل فرمان کے عین مطابق وہ عالم ہے اور وہ دوسرا عالم نما ہے. عالم نما سے بچو، عالم کے ساتھ رہو، تاکہ تم قرآن کے راستے پر بھی چلو کہ وہ ہم ان لغو معرضون، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے کنارہ کش رہے. تو ظاہر ہے کہ دین کا راستہ ایک راستہ، باقی جو بندگان خدا نے اپنی شرارت، نفس کی حوث، دنیا طلبی کی خاطر پھیلایا ہے وہ لغو باتیں، وہ دین کا راستہ نہیں ہے. دین کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بھیجا، رسول نے پہنچایا اور اولاد رسول نے دنیا کے اندر اس کو پھیلایا اور اپنے قربانیوں کے ذریعے سے اسے بچایا. تو یہاں تک میری بات سے، اگر کوئی اور بھائیوں کے ذریعے میں کوئی بات ہو تو پوچھ لیں، تاکہ یہ بات یہ کیپچر بھی آج مکمل ہو جائے. ایک بار اور دور پڑھ لیجیے محمد. کوئی بات میرا خلاف بھی ہے تو میں سنوں گا. دور پڑھ لیں محمد والے. نہیں ہے تو پھر دعا کے اختتام پر اختتام کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الہی و سیدی و مولائی، بحق محمد و انت المحمود، و بحق علی و انت الاعلی، بحق فاطمہ و انت فاطر السماوات والارض، و بحق الحسن و انت المحسن، بحق الحسین و انت قدیم الاحسان، و بحق الائمة المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام. خدا بندہ ہم سب کو دین کے راستے پر صحیح طور سے چلنے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مبارک میں ہمارے روزوں کو، نمازوں کو قبول فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں سرس قبولیت عطا فرما. پالنے والے جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. اے پالنے والے ہمارے مراکز کی حفاظت فرما. جو لوگ اس مرکز کی خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے پالنے والے ہم سب کو اس مرکز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعامل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پالنے والے حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما. مذہب اہل بیت کو ترقی عطا فرما. دشمنان دین کی سازشوں کو ناکام فرما. اے پالنے والے ہمارے مملکت پاکستان سے دہشت گردی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما. وہاں امن و امان قائم فرما. جو طاقتیں مسلمانوں کے خلاف عزائم رکھتی ہیں ان کی طاقتوں کو ناکام فرما. ان کے عزائم کو نامراد فرما. اے پالنے والے تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما. ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما. ہمارے درمیان سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے درجات بلند فرما. آخر میں آپ حضرات سے سورہ مبارک کے فاتحہ کی ایک بار پھر اجتماع سے مرحوم جاہد فتح پوری کے لیے اور مرحوم سید جعفر رضا ابن محمد یہی آزاد.